نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وطن سے ان کی ولادت اکثر روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 10 سال پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی، تب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا تذکرہ تاریخ کی کتب میں ملتا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی کے ساتھ چھوٹی عمر میں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، اور جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ، آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو بالکل ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا. انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا لیکن ان کے شوہر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اسلام قبول نہیں کیا تھا. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبوت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹیاں، بڑی تین بیٹیاں جو ہیں وہ نکاح میں تھیں. ان میں سے دو ابو لہب کے بیٹوں کے عقد نکاح میں تھیں اور ایک ابو العاص کے نکاح میں تھیں. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ دیکھیں نا کہ مشرکین مکہ کیا قریش کے اپنے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے اتنے ان کے لاڈلے تھے، چہیتے تھے، صادق الامین کہہ کر پکارتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو پھر اپنے تک اتنے زیادہ مخالف ہو گئے کہ ہر طریقے سے اذیت، مار پیٹ، معاشرے سے نکالنا، سوشل بائیکاٹ کرنا، ہر طریقے سے اذیت اور سائیکولوجیکل اذیت دینے کے لیے ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو کہہ کر دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی. ایک باپ کے لیے اس سے بڑا کیا سانحہ ہو سکتا ہے کہ دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو جائے، لیکن اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اور پھر اتنے بڑے دشمن دین اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر بیٹیاں رہتی تو کتنی بڑی آزمائش ہوتی اور کتنا بڑا معاملہ مشکل کا ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی رستے آسان کرتا چلا جاتا ہے. ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہہ کر بیٹیوں کو طلاق دلوا دی، اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ مشرکین مکہ نے ابو العاص کو بھی بہت اس بات پر انسٹیگیٹ کیا اور مائل کیا کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیں. لیکن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور ان کے اچھے معاملے کا تذکرہ کر کے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ مجھ سے بہت اچھا سلوک کرتے رہے تو میں یہ معاملہ نہیں کروں گا. اور بہرحال انہوں نے ابھی ابتدا میں اپنا آبائی دین جو ہے اس کو ترک نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ابھی چونکہ ابتدا شریعت کے احکامات کی ابتدا تھی، اور ابھی مسلمان عورتوں کے جو نکاح اگر مشرک اور مردوں کے ساتھ تھے تو ان نکاحوں کے منسوخ ہونے کا حکم چونکہ نہیں آیا تھا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سسرالی میں رہتی تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ بھی تشریف لے گئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ ہی اپنے شوہر کے پاس رہتی تھی. کتنا بیٹی کا گھر آباد رکھنے کا کتنا پازیٹو اور کتنا منفی سا طریقہ نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیٹی کو گھر چھوڑ کے آنے کا طریقہ، جب وہ حسن سلوک کے ساتھ شوہر معاملہ کر رہے تھے اور ان کے دین کے معاملات میں ٹالرنٹ تھے، تو آپ نے بے جا سے بیٹی کا گھر خراب کرنے اور ان کے ساتھ طلاق اور اس قسم کی خود سے خود پیشکشیں یا خود سے خود بیٹی کو وہ رستے نہیں دکھائے تھے، کیونکہ ان دونوں ازواج کے درمیان بہت زیادہ محبت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، اور پھر اس کے بعد غزوہ بدر کا معاملہ، اور ابو العاص مشرکین مکہ کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھے، اور پھر قیدیوں کی شکل میں جب حاضر ہوئے تھے تو حضرت زینب نے اپنے شوہر کی رہائی کے فدیے کے طور پر وہ ہار بھیجا تھا. آپ یہ واقعات سن چکے ہیں پہلے بھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شادی کے موقع پر وہ جو ہار بھیجا تھا جہیز کے موقع پر، وہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کے فدیے اپنی ان کی آزادی کے لیے کتنا مثبت اور کتنی پازیٹیو سی سوچ ہے، کیونکہ پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈائریکٹ سپورٹ اور سائیکولوجیکل گائیڈنس ہے وہ شوہر کے برخلاف کرنے اور اس کے خلاف اس کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے. اور حضرت زینب نے جب یہ ہار بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاز کا وہ فدیے کا ہار جب آپ نے دیکھا تو بیٹی کی یاد بھی جو ہے وہ آئی اور بیوی کی یاد نے بھی ستایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کتنے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ دل کی نرمی کی علامت ہے، دل کی نرمی کی علامت ہے، درد دل کی علامت ہے، سینسیٹیوٹی اور حساسیت کی علامت ہے. اور پھر بسا اوقات میں جب یہ رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے حساس طبیعت کے تھے اور کتنی سینسیٹیو طبیعت کے مالک تھے. اور اتنے حساس طبیعت اور اتنی سینسیٹیوٹی مزاج میں ہونے کے باوجود آپ نے کتنی بڑی بڑی تکلیفیں راستے اسلام کے میں برداشت کر لیں، جتنی تکلیفیں جسمانی، مالی، روحانی، سوشل، سائیکولوجیکل، اکنامک، آپ کو ہر قسم کی تکلیفیں آئیں. تو یہ ساری تکلیفیں دیکھ کر اگر انسان یہ ازیوم کرے کہ آپ مزاج کے اتنے حساس یا سینسیٹیو نہیں تھے تو پھر تو شاید کمپریہینڈ کر لے، لیکن ایک حساس اور ایک نازک مزاج شخص کے لیے، ایک سینسیٹیوٹی رکھنے والے شخص کے لیے تو یہ تکلیفیں اور ایگزاجریٹڈ ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے کتنے صبر اور تحمل کا معاملہ کیا. بہت سے لوگ اپنی بے صبری کی ایک وجہ کیا کہتے ہیں، میں ہوں ہی بڑی حساس، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا. نہیں، حساس سے حساس شخص، سینسیٹیو سے سینسیٹیو شخص، نرم سے نرم دل رکھنے والے شخص کو بھی کرنا کیا ہے؟ صبر بہرحال کرنا ہے. اور جو جتنا حساس ہے، جتنا زیادہ محسوس کرتا ہے، اس کے باوجود صبر کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے اس کے صبر کا اجر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ ہار کو دیکھنے کے بعد صرف درد دل کی خبر نہیں مل رہی ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے محبت، بیوی سے محبت، بیٹی کا درجہ، خواتین کی اہمیت سبھی تو کھل کے نظر آ رہی ہیں. اور پھر ایک ہار، یہ ایک ہار کا قصہ کتنے پیغام دے رہا ہے، سنت کے کتنے نمونے دکھا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے کتنے پہلوؤں کو مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے. اس لیے تو میں بہت دفعہ یہ درخواست کرتی ہوں کہ اپنے بیڈ سائڈ کے اوپر ایک حدیث کی کتاب رکھیں، ایک سنت کی کتاب یا کوئی سیرت کی کتاب رکھیں، اس میں سے صرف بشک ایک واقعہ دن کا گہرائی کے ساتھ اس کے پیغام کے ساتھ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ ایک تو بہت بڑا آپ کے پاس حفظ کا خزانہ بھی ہو جائے گا ان واقعات کا، اور روز کے لیے بہت خوبصورت سا ریمائنڈر اور میسج بھی اس دن کا مل جائے گا. بہرحال آپ دیکھ لیجئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہار ملا تو آپ نے کیا کیا؟ عدل، انصاف، مساوات، عاجزی، انکساری، تکبر کا تو شائبہ بھی نظر نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد موجود صحابہ کرام سے کیا پوچھا تھا؟ آپ نے پوچھا تھا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں زینب کی ماں کا ہار اس کو واپس لوٹا دوں. سبحان اللہ، کیا عدل، کیا انصاف، کیا عاجزی، کیا انکساری نظر آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں. آپ کی تو آنکھ کے اشارے پر وہ اپنی جانیں قربان کرتے تھے، آپ کی خوشی، آپ کی آرزو، آپ کی تمناؤں پر تو وہ اپنی جانیں قربان کرتے تھے. آپ کو پوچھنے کی ضرورت تھی؟ تھی، کیونکہ امت کے حکمرانوں کو اپنی حکومت، عہدہ، اقتدار کی بے جا استعمال اور ایکسپلوئٹیشن سے بچنے کا پیغام دینا تھا. جسٹ بیکاز یو ہیپن ٹو بی اے ہیڈ آف اسٹیٹ یو کی ناٹ تھرو یور ویٹ اکراس، یو کی ناٹ پٹ یور فٹ ڈاؤن. جس آپ کے پاس ایک اختیار، اقتدار ہے تو اپنی حکومت کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا ہے، یہ پیغام دینا تھا امت کو. لیکن اس کے باوجود ایکسپلوئٹیشن، استحصال، مس یوز آف پاور اینڈ اتھارٹی، مس یوز عہدے کا آج ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ رائج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی، وہ جو شہدائی تھے ان سب نے فوراً اجازت دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار لوٹا دیا. لیکن پھر انصاف، پھر عدل، پھر آپ کے قول کا پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ اعلان فرما دیا تھا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کیا جائے گا، تو اب آپ کا اپنا داماد بھی فدیے کے بغیر رہا نہیں کیا جائے گا. فدیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی آزادی اور مدینہ میں ہجرت کا تصور جو ہے اس کو فدیہ بنایا، اور حضرت ابو العاص نے اس چیز کو تسلیم کیا، ہار واپس کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ طے پایا کہ ابو العاص مکہ سے مدینہ سے مکہ جائیں گے، اور وہاں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ واپس بھیج دیں گے. اور جب یہ قرارداد ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو واپس حفاظت سے لانے کے لیے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا. حضرت زینب زید بن حارثہ کو بھیجنا بھی بذات خود ایک چیز کی نشاندہی تھی، کیونکہ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب منہ بولا بیٹا بنایا تھا تو عربوں کے دستور میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی حالت اور معاملات کے مطابق معاملہ کیا جاتا تھا. حضرت زینب کو اپنی بیٹی کو مکہ سے مدینہ تک کے سفر کے لیے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کو بھیجنا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے محرم کو بھیجنے کا تصور ہے. اور اکثر حدیث کی کتابوں میں یہی حوالہ بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت تک ابھی منہ بولے بیٹوں کا حقیقی بیٹا نہ ہونے کا تصور کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. یہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد وہ احکامات نازل ہوئے تھے. تو حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا گیا، انہوں نے وطن کے مقام پر انتظار کرنا تھا، یہ ڈیسائیڈ ہوا. عمر ابن العاص مکہ تشریف لے گئے، اور وہاں سے انہوں نے اپنے بھائی کنانہ کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جو جگہ ڈیسائیڈ کی گئی تھی اس کی طرف بھیج دیا. ایفائے عہد اور وعدے کو نبھانے کا طریقہ تو مشرکین مکہ کے اندر بھی موجود تھا، آج وعدوں کو نبھانا جو ہے دو مسلمانوں کے درمیان مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر جب تشریف لا رہی تھی تو مشرکین مکہ نے تعاقب کیا، اور مشرکین مکہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کو روکا، اور محاصرہ کر کے جب انسرکل کر لیا تو نیزے کے ساتھ سواری جو ہے اس کو بدکایا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت حمل میں تھی وہ گری سواری سے، اور ان کا حمل جو ہے وہ گر گیا، ساقط حمل ہو گیا. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری بیٹی کو سواری پر سے گرایا، اور ان کے حمل کے ساکت ہونے کی وجہ بنی یہ ان کا گرنا اور ان کی چوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ ظالم لوگ بھی فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ زیادتی اور ظلم اور حمل کے ساکت ہو جانے تک کی زیادتی کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا تھا. یہ درگزر ہے. لا تصریب علیکم اليوم کے الفاظ صرف زبان مبارک سے ادا نہیں ہوئے تھے بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہو گئے تھے. اور جب عمر ابن ابو العاص کے بھائی کنانہ بن ربیعہ نے یہ دیکھا تو ان کو بہت غصہ آیا کہ میری بھابھی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے پھر اپنا معاملہ جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ وہ بہت اگریسو بھی ہو گئے، انہوں نے بھی اپنے تیر کمان نکالے، انہوں نے للکارا، تو مشرکین مکہ پھر اس بات سے رک تو گئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اصل بات ہے ہماری ناک بھی کٹتی ہے، ہماری بےعزتی بھی تو بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر ہم کیا کریں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری بستی سے ہجرت کر کے اب مکہ سے مدینہ چلے گئے ہیں، اور وہاں جا کے ہمارے 70 جو ہیں سرداروں کو انہوں نے ہلاک کی، اور ہمارے 70 لوگوں کو انہوں نے قیدی بنایا، اگر ایسے گروہ کے سردار کی بیٹی کو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کے سامنے جاتا ہوا جانے دیں اور اپنے تیروں اور اپنے نیزوں سے نہ روکیں تو ہماری بہت بےعزتی ہے، تو ہم ایسے تو نہیں کر سکتے. تو پھر انہوں نے کنانہ سے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایسے کرو کہ ابھی ہماری مان کے تم واپس آ جاؤ تاکہ ہماری عزت بھی رہ جائے اور تمہارا معاہدہ بھی رہ جائے، اور تم ابھی ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ، پھر چپ چپ آ کے اس کو کہیں لے جانا، اور ہم کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا کہ تم ہمارے سے چھپ کے لے گئے. بہرحال یہ قرارداد طے پائی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حضرت کنانہ کے ساتھ واپس آئیں، اور پھر چھپ چھپا کے اسی مقام پر کنانہ نے حضرت زینب کو حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ مکہ جانے کے لیے روانہ کر دیا. اور ابو العاص کو اپنی بیوی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے اتنی زیادہ محبت تھی، یہ اخلاق تھے، یہ معاملات تھے، یہ بیٹیوں کی خدمتوں تھیں، یہ ان کے انداز تھے حسن سلوک کے. ایک کافر مشرک شوہر کے ساتھ بھی حسن سلوک تھا کہ دین فرق ہو جانے کے باوجود بھی وہ اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے. یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹیوں کے اخلاق ہیں, معاملات ہیں, ان کے شوہروں کے ساتھ, ان کے ازواج کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کا احسان ہے. عمر ابن العاص روتے پھرتے تھے اور شاعریاں کرتے پھرتے تھے شام کے سفر میں. یہ اشعار آپ کی کتاب میں موجود ہیں. یہ اتنے پردرد طریقے سے وہ شعر و شاعری کرتے تھے کہ جہاں پہ بھی تو جا زینب تو خوش رہے, اللہ تجھے شاداب رکھے, اور امین کی لڑکی کو خدا جزائے خیر دے, اور ہر خاوند اس بات کی تعریف کرتا ہے کہ جس کو وہ خوب جانتا ہے. یعنی بہت زیادہ اعتراف کرتے تھے. اس حالت کفر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی حسن سلوک کی. اب پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ شام تجارتی قافلوں کے لیے امانت اور ایفائے عہد, یہ وہ دو چیزیں ہیں جو حضرت ابو العاص کے اندر موجود تھیں قبول اسلام سے پہلے. اور مومنوں کی بھی صفتیں کیا ہوتی ہیں, وَالَّذِينَ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. یہ وہ دو صفات ہیں کہ شاید جس شخص کے اندر ہوں اس کو شاید ایمان اور اسلام کی نعمت مل جائے. کتنی بڑی صفات ہیں. ہاں, اور پھر یہ قافلہ لے کر, مشرکین مکہ کا قافلہ لے کر شام کی طرف عازم تھے, واپس آ رہے تھے, تو مسلمانوں نے حملہ کیا اور لوٹ مار کی اور بہت سا سامان جو ہے وہ لے لیا. ابو العاص جو ہیں وہ چھپتے چھپاتے مدینہ میں داخل ہوئے اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور پناہ لی. حضرت زینب نے ان کو پناہ تو دے دی, اور پھر جو مال ان کا لوٹا گیا تھا کیونکہ وہ مکہ والوں کی امانت تھی, تو حضرت زینب فرمائش لے کر سفارش کرنے کے لیے آئی تھی کہ یہ مال ابو العاص کا, کہ ان کے پاس مکہ والوں کی امانت ہے, تو اگر آپ صحابہ اکرام جنہوں نے یہ مال لوٹا ان سے اگر سفارش کریں کہ وہ واپس. آپ نے پھر آرڈر نہیں دیا تھا, آپ نے حکم نہیں کیا تھا. کتنی عاجزی ہے, کتنی انکساری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر تم ابو العاص کا مال واپس کر دو گے تو میں تمہارا ممنون ہوں گا اور میں تمہارا احسان مند ہوں گا. اپنی طاقت, اپنے عہدے کو بغیر وجہ کے استعمال کرنے کا طریقہ نظر ہی نہیں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اور پھر صحابہ اکرام نے اس وقت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو مد نظر رکھا اور واپس کر دیا. ابو العاص سارے کا سارا سامان لے کے جب مکہ والوں کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درگزر کرنا, یہ معاف کرنا, یہ حسن سلوک, یہ حسن معاملات بھی اتنا زیادہ متاثر کر دیا کہ ابو العاص مکہ والوں کے پاس پہنچے, ان کا سامان ان کو دیا, ان سے پوچھا کہ تم گواہ ہو کہ میں نے تمہارا امانتیں تمہیں پہنچا دی ہیں؟ تو جب انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہم تمہاری امانت اور تمہاری ان چیزوں سے بہت زیادہ معترف ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اب خدا کی قسم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ میں یہ کام کرنے کیوں آیا تھا, میں اپنی امانتیں تمہیں لوٹانے کیوں آیا تھا. اللہ اکبر, کتنی چھوٹی لگتی ہے آج میرے معاشرے میں, امانت کا احساس نہیں ہے ہمارے معاشرے. ابو العاص نے کہا کہ میں یہ امانتیں تمہیں واپس لوٹانے, اسلام تو انہوں نے مدینہ میں ہی دل میں آ گیا تھا, قبول تو کر لیا تھا, بٹ ہی کیم بیک آل دا وے ٹو مکہ کہ میں اپنی امانتیں لوٹاؤں. کیوں؟ تاکہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر میں کسی طریقے میں خیانت کا مرتکب ہوں گا تو دھبا کس پر لگے گا؟ میری ذات پر تو خیانت کا دھبا لگے گا ہی, لیکن ایک کلمہ گو کے دامن پر جب خیانت کا دھبا لگے گا تو بدنام صرف وہ ذات خائن نہیں بلکہ وہ دین بھی ہوگا جس کے دائرے میں وہ شخص داخل ہوگی. جب میں اور آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں, میں اور آپ کلمہ شہادت کا اعتراف کر لیتے ہیں, تو یہ بات ذہن نشین کر لیا کریں, یہ بات پختہ کر کے دل میں بسا لیں, رچا لیں, بٹھا لیں کہ ایک مسلمان شخص نمائندہ ہے اپنے دین کا, اپنے قرآن کا, اپنے اسلام کا, اس ضابطہ قیاد کا نمائندہ ہے. اگر ایک مسلمان ایک قرآن کو تھامنے والا, ایک کلمے کو پڑھنے والا, اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے والا جھوٹ بولتا ہے تو صرف اپنی ذات کی بدنامی نہیں اسلام کو ڈیفیم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, بدہدی کرتا ہے, خیانت کرتا ہے, ملاوٹ کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, تو وہ کس کو ڈیفیم کر رہا ہے؟ اس اسلام کو ڈیفیم کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. میں اور آپ, میں اور آپ صرف کلمہ کو نہیں ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ وما توفیقی اللہ باللہ. میں اور آپ اس قرآن کو تھامتے ہیں، اس حدیث کو تھامتے ہیں، سیرت کو پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے. لیکن ان نعمتوں کو تھمانے اور پہنچانے کے بعد ایک ایسا فرد اس دین کا نمائندہ ہے. میں اور آپ نمائندگی کر رہے ہیں اپنے لباس سے، اپنے اخلاق سے، اپنی نگاہوں سے، اپنی گفتگو سے، اپنے چلنے کے طریقے سے، اپنے معاملات اور اپنی ڈیلنگ سے، اس دین کی، ان کتب کی جن کا میں اور آپ مطالعہ کرتے ہیں صبح شام. اللہ ہمیں اچھی ہی گواہیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صبح سے شام تک اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے رویوں، اپنے چال ڈھال، نشست برخاست کے ساتھ دین کی خاموش دعوت دینے کی بہترین توفیق عطا فرمائے. ابو العاص نے کہا کہ میں نے صرف اس لیے خیانتیں لوٹائی ہیں کہ تم لوگ یہ نہ کہو، آج وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مانتے لوٹاتے تھے کہ اسلام پر کہیں دھبا نہ لگ جائے، آج اسلام قبول کرنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد، تسبیحیں ہاتھوں میں تھامنے کے بعد لوگ خیانتیں بھی کر رہے ہیں، بےمانیاں بھی کر رہے ہیں، ایڈلٹریشن بھی کر رہے ہیں، دھوکہ داز بازیاں بھی کر رہے ہیں، رشوتیں بھی کھا رہے ہیں اور مال بھی سمیٹ رہے ہیں. اللہ ہمیں دین کی بہترین گواہی دینے والا خوش نصیب بنا لے. انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اور اکثر روایات میں آتا ہے کہ یہ محرم 7 ہجری میں ہوا. اور جب واپس تشریف لائے تو ہمیں اکثر جو ہے احادیث اور واقعات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر سے ان کا نکاح بھی کروایا اور پھر سے حق مہر دینے کی تاکید بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کروائی. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی صاحبزادی ہیں جو حیات طیبہ ہی میں فوت ہوئی تھیں. اور اکثر روایت میں یہ آتے ہیں کہ وہ تکلیف جو ان کو استقاط حمل کی وجہ سے ہوئی تھی، وہی تکلیف ان کی وفات کا کی وجہ بھی بنی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کے جو میت کے غسل کے موقع پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ام ایمن، حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ تینوں موجود تھیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کے مطابق آپ کی بیٹی کو غسل دیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں ان کی روایات سے حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جا رہے تھے اور خود طریقہ بتا رہے تھے کہ ایک ایک عز کو، کچھ روایات میں آتے ہیں 3-3 بار دھو یا 5-5 بار غسل کرو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب اچھی طرح سے خوشبو لگاؤ اور کافور لگاؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ام عطیہ میری بیٹی کو اچھی طرح کفن میں لپیٹ دو اور ان کے بالوں کی 3 چٹیاں بناؤ اور انہیں خوشبو سے معطر کرو. اور حضرت ابو العاص نے قبر میں اتارا تھا، اکثر روایات میں آتا ہے کہ آپ خود بھی قبر میں اترے تھے اور آپ نے خود نماز جنازہ بھی ادا کی اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ زینب میری اچھی لڑکی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور بیٹا تو چھوٹی عمر میں ان کی وفات کا تذکرہ آتا ہے، لیکن ان کی بیٹی حضرت امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نواسی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور حضرت امامہ کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں اور انداز میں نظر آتا ہے کہ جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے تھے تو ان کو گود میں اٹھا لیتے تھے، اور پھر جب آپ رکوع سجود میں جاتے تو ان کو بٹھا دیتے تھے، اور پھر آپ کے پاس سے ایک ہار آیا تو آپ نے فرمایا میں ہار اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور صحابہ نے شاید سوچا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہار تحفے میں دیں گے، لیکن آپ نے اپنی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو یہ ہار دیا. اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امامہ کے ساتھ نکاح کیا، تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں بھی آپ کی ایک بیٹی اور آپ کی نواسی، یہ شرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 7 سال پہلے, 7 years before prophethood, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال تھی, حضرت زینب سے تقریباً 3 سال چھوٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں جو ابو لہب کے 2 بیٹوں کے عقد نکاح میں تھیں. آپ کے نبوت کے اعلان کے بعد ابو لہب کے کہنے پر دونوں بدبخت بیٹوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر اذیت دینے کے لیے دونوں بیٹیوں کو یک لخت ایک ہی موقع پر طلاق دے دی. اور بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بیٹیوں کی اس طلاق کا دکھ بھی تھا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے صبر بھی دیا اور ظاہر ہے یہ حکمت سمجھنے کی بھی توفیق دی. اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رستہ ان کے لیے کھولا, اور پھر یہ دونوں ازواج حضرت رقیہ اور حضرت عثمان بہت زیادہ محبت تھی ان دونوں میاں بیوی میں, اور ان دونوں نے پھر ہجرت کی حبشہ کی طرف. اور اپنی بیٹی اور داماد کے حوالے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے. اور مکہ سے حبشہ ہجرت کر جانے کے بعد ایک دفعہ واپس مکہ تشریف لائے, لیکن ابھی پھر مکہ کے حالات جب ناسازگار تھے اسلام اور ایمان کی سلامتی کے لیے, تو پھر واپس ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے. اور پھر جب مکہ تشریف واپس ہجرت کر کے لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے ہجرت کر کے مدینہ میں دونوں میاں بیوی تشریف لے گئے. اور یہ دونوں ازواج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کی مواخات کا معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا. لیکن بس 2 ہجری میں ہی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیچک اسمال پاکس کا مرض ہوا, ایک وبا کی شکل میں آتا ہے. اور جب غزوہ بدر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تھے, یہ دیکھیں محبتوں کا پیمانہ, بیٹی کو چیچک کا مرض ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ پر تشریف لے جا رہے ہیں. ہاں یہ وہ محبتوں کا پیمانہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالٌ اقترفتموها و تجارۃ تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیل, جہاد اور اللہ کی محبت, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تمام چیزوں پر غالب نظر آتے. اور کتنا پریکٹیکل اور کتنا ریشنل اور کتنا کلیئر کٹ پرائرٹیز اور ترجیحات نظر آ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کا کہ ان کی عادت کے لیے وہیں پہ رہو, اور آپ نے ساتھ ہی وعدہ بھی فرما دیا کہ تمہارا یہاں پر رہنا جو ہے اس کے باوجود, کیونکہ نیت انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وانٹیڈ ٹو لیو فار جہاد, لیکن آپ کی تاکید کی بنیاد پر عیادت کے یہ ٹھہرے وہاں پہ بیوی کی, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے اجر کا وعدہ بھی فرما دیا. تو یہ دیکھیں آپ کہ بیوی کا درجہ بھی کتنا زیادہ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شوہر کو جہاد کے بدلے بیوی کے ساتھ تیمارداری کا بھی حکم جو ہے وہ دے دیا. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنی زیادہ بیماری تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ پیچھے سے ہی ان کی وفات ہوئی. اور جب حضرت زید بدر کی یوم الفرقان کی فتح کی خبر لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی قبر پر تشریف فرما رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, داڑھی تر ہو گئی, اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ تشریف لے کر آپ نے فرمایا کہ عثمان بن مازون جا چکے ہیں, اب تم بھی ان سے جا ملو, کیونکہ یہ پہلے صحابی تھے جو مدینہ میں فوت ہوئے تھے. اور حضرت فاطمہ تو زہرا بھی اپنی بہن کی قبر پر بیٹھ کے رونے لگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کے پلے سے ان کے آنسو پونچھے. کتنی محبت دی ہے, شفقت دی ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ فوت شدگان پر رونے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رونے کا طریقہ کر کے دکھایا ہے, اور رونے والوں کو جن کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے ان کو منع نہیں کیا, کیونکہ ہمارا دین فطری دین ہے, نیچرل نارمل انسٹنکٹس کا گلا نہیں دباتا ہمارا دین, کیونکہ دکھ میں غم میں پریشانی میں آنسوؤں کا بہنا ایک فطری ریفلیکس ہے, اس سے نہیں منع کرتا. ہاں اس کے بیونڈ جو چیزیں غیر شرعی ہیں اس سے بہرحال دین منع کرتا ہے. حضرت رقیہ